السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. بھائیو اور عزیزو، یہ قرآن مجید کی سورہ منافقین کی ایک آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے. اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا وعدہ اور ہم مسلمانوں کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے، ایک عالمی بات فرمائی ہے. پوری دنیا میں اور ساری انسانیت کے بیچ میں ہماری حیثیت اور نوعیت کیا ہوگی اور کس انداز میں ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے.
ذرا تھوڑا سا رک جائیں، اس کو آخر میں ذرا تقسیم کریں گے تاکہ مولانا کی باتیں جس کو ضرورت ہوگی دے دیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اس چند لفظ کے اندر اس امت کی جو حالت اور اس کی جو کیفیت اور اس کی جو نوعیت تاریخ کے اندر رہے گی، اس پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے واسطے جو بات مقدر کی گئی ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے. بات کیا تھی؟ کچھ منافقین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں کہیں اور آپ کی آبرو کے تعلق سے کچھ ایسا تبصرہ کیا جو کوئی مسلمان اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرے گا. اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی اور ان کی حالت بیان کی، اور ان کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے. یعنی دنیا میں غلبہ اور عزت اور سربلندی اور اعزاز اور اکرام اگر اس کا کوئی مستحق ہے تو اس استحقاق کے تین حصے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ سب سے پہلے عزت اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کے بعد مومنین کے لیے ہے. اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ عزت کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عزت کا مستحق جن کو قرار دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اس کے بعد انسانیت کا وہ سارا طبقہ ہے، انسانوں کے وہ سارے طبقے اس عزت کے مستحق ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. اس لیے آخر فرمایا وللمؤمنین. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا انہی منافقین کے تعلق سے. یہ کیا کرتے تھے کہ ایک قدم ادھر بھی رکھتے تھے اور ایک قدم ادھر بھی رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں جیسی اور کافروں کے ساتھ کافروں جیسی. دونوں طرف یہ اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جس جانب غلبہ ہو اس جانب ہم جم جائیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیوں کافروں سے مل رہے ہیں؟ اگر ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، تو ایسی صورت میں یہ کافروں سے کیوں لگے بجھے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیوں پسے پردہ تعلقات رکھتے ہیں؟ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ ان سے دوستی کر کے، ان سے رابطے بڑھا کر کے، ان سے تعلق قائم کر کے یہ باعزت ہونا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ان کا مقصد ہے تو یہ سن لیں کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، ان کفار کے لیے نہیں ہے جن کے ساتھ یہ لوگ پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو قرآن مجید میں اس معاملے کو کئی جگہ واضح کیا گیا ہے، اور صاف بتایا گیا ہے کہ عزت کا استحقاق اس دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اب ایک طرف قرآن مجید کے اس بیان کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور بعض ذرا آج دنیا کے حالات پر ایک نظر ڈالیے. امریکہ سے لے کر کے انڈونیشیا تک مسلمان بکھرے اور پھیلے ہوئے ہیں, کہیں ان کی اپنی خود حکومت ہے اور کہیں کسی وہ دوسری حکومت کے تحت ہیں. ذرا ان مسلمانوں کے اوپر نظر ڈالیے اور ان کے حالات پر نظر ڈالیے تو آپ دیکھیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. آپ اس پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے احوال کو دیکھ کر کے کیا محسوس کرتے ہیں ذرا اس پر نظر ڈالیے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ معاملہ الٹا ہے. مسلمان جہاں خود اپنے ملک میں ہیں, خود ان کی اپنی حکومت ہے اور اپنی حکمرانی ہے, وہاں بھی مسلمانوں کو کوئی خاص اعزاز نظر نہیں آتا ہے. عالمی پیمانے پر وہ دوسروں کے سامنے دبے دبے اور بجھے بجھے ہوئے سے ہیں. دوسرے لوگ سینہ تان کر چلتے ہیں اور یہ سر جھکا کر کے چلتے ہیں. دوسرے لوگ حکم دیتے ہیں اور یہ اس کو بجا لاتے ہیں. دوسرے لوگ دباؤ ڈالتے ہیں اور یہ اس دباؤ کو قبول کرتے ہیں. یہ ان ممالک کا حال ہے جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے اور جن ممالک کی تعداد آج 50 سے بھی اوپر ہے, وہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے. اور جہاں مسلمانوں کی اپنی حکمرانی نہیں ہے وہاں کا حال تو آپ اور کچھ دیگر کو پائیں گے. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں مسلمانوں کو کن کن ذلیل حالات سے پیش آنا پڑتا ہے اور گزرنا پڑتا ہے. یہ چیز آپ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور کس طریقے کے تعلقات اور معاملات آپ کے ساتھ ہیں, کیسا سلوک آپ کے ساتھ ہے, یہ چیز بھی آپ کے سامنے آتی رہتی ہوگی. تو چاہے عالم اسلام ہو چاہے عالم کفر ہو, دونوں مسلمانوں کا حال دیکھیے تو ان آیتوں کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کچھ اور ہے اور ہمارے سامنے جو منظر ہے وہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تصور کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی, اس نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ غلط ہوا, اس نے جو چیز مقرر کی وہ چیز غلط ثابت ہوئی؟ کیا یہ سوچیں؟ جبکہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی حرف غلط ہے اور قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی بات آئی ہے جو کہ واقعے کے خلاف ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ آخر وہ کیا بات ہوئی جس کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمارے اوپر فٹ نہیں ہو سکا. اس سلسلے میں خود اسی آیت پر سب سے پہلے غور کیجیے. انہیں آیتوں پر جس کو میں نے پیش کیا ہے انہیں پر غور کیجیے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے. مومنین کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ تیسرے نمبر پر کیا ہے, اور اس لفظ کے ساتھ نہیں کیا ہے کہ جو لوگ آپ کی امت کی طرف منسوب ہو جائیں ان کے لیے عزت ہے, بلکہ یہ کہا کہ مومنین کے لیے, جو ایمان رکھتے ہوں ان کے لیے عزت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں پورے نہیں اتر رہے ہیں اور یہ بات ہمارے اوپر پورے طریقے سے فٹ نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے عزت کا وعدہ کیا ہے, اور یہ عزت بھی کہاں سے آئے گی, کس ذریعے سے آئے گی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ہی ذریعوں کا ذکر کیا ہے, ایک تو اللہ کا اور ایک اللہ کے رسول کا. دوسری آیت اس سے بھی زیادہ واضح ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ کفار کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں, عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو اب عزت جہاں محفوظ ہے اور جہاں سے دوسروں کو مل سکتی ہے وہ مصدر اور وہ اساس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہاں سے عزت مل سکتی ہے, اور عزت بھی کس طرح سے مل سکتی ہے؟ ڈائریکٹ آپ کے پاس نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کے رسول کے واسطے سے آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو اعزاز بخشنے کے لیے, عزت دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے یا جو قوانین مقرر کیے ہیں, جو تفاصیل مقرر کی ہیں, وہ تفاصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا تک پہنچائی ہیں. لہذا اگر چاہتا ہے تو ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے سکتا ہے. دوسرے کہ وہ مرضی تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مرضی اللہ تعالیٰ کی رضا کے جتنے طریقے ہیں وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، کسی اور ذریعے سے نہیں ملیں گے، اور کوئی بنیاد اور اساس نہیں ہے جہاں سے یہ چیزیں مل سکیں، یہ چیزیں ملیں گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت دی وہ کائنات میں کسی اور انسان کو نہیں دی۔ اس حیثیت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے اور محمد بن عبداللہ کے بیٹے ہونے کے اعتبار سے یہ حیثیت دی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو حیثیت دی گئی وہ رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دی گئی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس اعتبار سے آپ کو جو مقام دیا گیا ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا گیا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، سارے رسولوں کا آپ کو خاتم بنایا گیا، آپ کے اوپر حضرت جبریل کو بھیجا گیا، آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی، آپ کو قرآن مجید دیا گیا، آپ کو قرآن مجید کو بیان کرنے کے لیے وہ معانی اور مطالب بتائے گئے جن معانی اور مطالب کے مطابق آپ قرآن مجید کے احکام بیان کریں، یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اب یہ ساری خصوصیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں وہ خصوصیات آپ کے بعد کسی اور کو نہیں دی گئیں، حضرت جبریل السلام کسی اور کے پاس نہیں آئے، قرآن مجید کسی اور پر نہیں اترا، قرآن مجید کے وہ معانی اور مطالب جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور اور مقبول تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر نازل نہیں کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور آپ کے بعد اس امت کا ہر فرد اس بات کا محتاج ہے کہ وہ آپ کے بیان کو جانے اور سمجھے اور اس پر غور کرے اور اس کی تفاصیل کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق وہ شریعت پر عمل کرے۔ جو جتنی استعداد اور جتنی صلاحیت رکھتا ہے اس استعداد اور صلاحیت کے مطابق اپنا یہ کام وہ کرتا جائے، جب یہ کام کیا جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے قرآن مجید کے بیانات بہت صاف اور واضح ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب جانتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، جو میں بتاتا ہوں اس راستے پر چلو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھے گا، میری پیروی کرنے سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو محبوب رکھے گا۔ یہ قرآن مجید میں کچھ جگہ پر اس سے زیادہ واضح اور دو ٹوک طریقے سے کہی گئی ہے، فرمایا گیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد بھی اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں اس میں، سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اس کی وہ پیروی کرے۔ اور فیصلے کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے، زندگی کے سارے معاملات سے ہے، زندگی کے جس معاملے میں بھی یہ فیصلہ آ جائے اس معاملے میں مسلمان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، تقریباً سارے ہی مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کس موقع سے نازل ہوئی تھی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بعد میں ام المومنین ہوئی، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کرنا چاہا، زید بن حارثہ جو کچھ بھی تھے عرب تھے لیکن بہرحال ایک مرتبہ غلامی سے دوچار ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلامی سے آزاد کیا تھا۔ بنت جحش یہ اونچے خاندان کی خاتون تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کی صاحبزادی تھیں، اب ان کو یہ بات گوارا نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنے اونچے خاندان کی خاتون اور میں ایک ایسے انسان سے شادی کروں جو کہ آزاد کیا ہوا غلام تھا، جو غلام تھا اور آزاد کر دیا گیا، لہذا ان لوگوں کو ذرا تردد ہوا آپ کا اس پیغام قبول کرنے میں، کچھ دیکھنے لگے۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے لڑکی والوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہیں سے پیغام آئے اس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں، یہ ان کے اختیار کی بات ہے. اگر قبول نہیں کرتے شادی نہیں ہوگی، قبول کر لیں شادی ہو جاتی ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام گیا اور انہوں نے قبول کرنے کے سلسلے میں تردد کیا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو خود مختار سمجھے. چنانچہ بغیر کسی چون و چرا کے حضرت زینب بنت جحش نے حضرت زید بن حارثہ سے شادی کر لی. تو یہ شادی کا معاملہ ہے جو لڑکی کی پسند پر ہوتا ہے، لڑکی کے گھر والوں کی پسند پر ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک بات آ گئی تو پھر اس پسند کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا. یہ خالص دنیاوی معاملہ ہے. تو چاہے معاملہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر کوئی فیصلہ اللہ کے رسول کی طرف سے موجود ہے تو پھر انسان کو اس کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. یہ بات ہر مسلمان کو جاننے اور سمجھنے کی ہے. اور یہی نہیں کہ اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی انسان نے اس فیصلے کے بعد بھی اس کے مخالفت کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے، بلکہ عذاب کا خطرہ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے. تو ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کریں ان کو کسی عزت اور کسی اکرام کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان کو یہ خطرہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے ہمارے اوپر اور کوئی بڑا عذاب ہم کو پکڑ سکتا ہے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے دین کو دین اسلام کہتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو سونپ دینا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو سونپ دیا. کس کو سونپ دیا ہے؟ کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. اللہ اور اس کا رسول ہمارے اس معاملے میں جو فیصلہ کرے اور اس معاملے میں جو حکم دے ہم اسے دل و چرا بجا لائیں گے، اس لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن اور ہماری حیثیت دین کے سلسلے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سلسلے میں کیا ہے. اس بندے کی ہے جو بلا چون و چرا ان سارے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں یہ حجت اور بحث نہیں کرتا ہے کہ حکم آیا تو کیوں آیا، ایسے کیوں ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، ایسے کیوں نہیں ہوا، اس کی کیا علت ہے. ان بحثوں کو نہیں پڑتا ہے. اللہ کا حکم ہے بلا چون و چرا تسلیم کرتا ہے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہے. اور بلا چون و چرا بھی کس حد تک تسلیم کرنا ہے اسے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا تمہارے پروردگار کی قسم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ جو جھگڑا اور جو اختلاف ان کے درمیان پڑ جائے اس جھگڑے اور اختلاف میں آپ کو حکم مان لیں، جج اور فیصل مان لیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے اور آپ کے فیصلے پر ہمیں آمننا اور صدقنا کہنا ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ جو جھگڑا اور اختلاف ہو اس کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل مانیں، جج مانیں. اور اس کے بعد آپ کی طرف سے جو فیصلہ صادر ہو اس فیصلے کے سلسلے میں کیا درجہ ہے ہمارا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی کسر محسوس نہ کریں. آپ دنیا بھر کی عدالتوں کو دیکھ لیجئے، پوری زمین میں جتنی عدالتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان میں جو فیصلے بھی جو جھگڑے بھی جاتے ہیں ان جھگڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جس کو ڈگری مل جاتی ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے، اور جس کے خلاف ڈگری ہوتی ہے وہ بہرحال دل میں کسک محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اور زبان پر بھی اس تکلیف کو لاتا ہے، اور بسا اوقات افغاروں میں پروپیگنڈے بھی کرتا ہے، اور جج کے خلاف الزامات بھی عائد کرتا ہے، اور تو رشوت خور بھی بتاتا ہے، بددماغ بھی بتاتا ہے، اور جو کچھ بتاتا بتاتا ہے۔ دنیا بھر کی عدالتوں کے سلسلے میں یہ بات چلتی ہے، اور ہر جگہ وہ انسان کسمساتا ہے جس کے خلاف ڈگری ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ قرار دیا گیا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں مسلمان اپنے دل کے اندر بھی کسک محسوس نہ کرے۔ زبان کوئی بات لانی تو بہت دور کی بات ہے، دل کے اندر بھی کوئی کسک محسوس نہ کرے، وہ منہ تسلیمہ اور اس کو تسلیم کر لے اپنے خلاف پڑا ہوا۔ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس سند کو انہوں نے کہا ہے کہ ذرا بڑی غریب قسم کی ہے، لیکن واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کسی زمین کا جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں اور چل کر کے اس زمین کا فیصلہ کرا لیتے ہیں، یا اس زمین کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ منافق کہتا تھا کہ نہیں، یہ مسلمان جو تھا بظاہر وہ کہتا تھا کہ نہیں، چلو تمہارا جو سردار فلاں یہودی ہے اس کے پاس چل کر کے فیصلہ کرائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرائیں گے۔ اب یہ بات پہلے دیکھ لیجئے کہ یہ مسلمان تھا وہ یہودی کے پاس فیصلہ کرانے جانا چاہتا تھا، اور یہودی یہودی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ بس یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا، آپ نے ساری تفسیر سنی، اور اس کے بعد یہودی کے حق میں ڈگری دے دی۔ اسے جو مسلمان تھا اسے بڑی الجھن محسوس ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے خلاف ڈگری دے دی گئی۔ باہر تو کہا کہ نہیں، چلو بکر کے پاس وہاں چل کے فیصلہ کرائیں گے۔ اس مسلمان نے کہا، یہودی نے کہا کہ بالکل چلو۔ یہودی کو تو پورا اطمینان تھا اور یہ صاحب چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں لہٰذا اس ایسے سے مجھ کو ڈگری مل جائے۔ حضرت کے پاس گئے، یہودی نے کہا کہ دیکھیے حضرت، ہم آپ کے پیغمبر کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں اور پیغمبر نے ہمارے حق میں ڈگری دے دی ہے۔ حضرت نے کہا کہ جب پیغمبر کے پاس فیصلہ ہو چکا تو اب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، خلاص معاملہ ختم۔ چنانچہ وہاں سے دونوں واپس پلٹے۔ اس کے بعد وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، چلیں گے حضرت عمر کے پاس اور وہاں پر کے فیصلہ کرائیں گے۔ سوچا کہ میں مسلمان ہوں، میری حمایت تو کریں گے ہی، لہٰذا عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر وہاں تشریف لائے تو یہودی نے ان سے بھی کہا کہ ہم آپ کے پیغمبر کے پاس جا چکے ہیں اور مجھے ڈگری دی ہے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، تو اس مسلمان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، انتظار کرو۔ اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے اور تلوار بڑھائی، کہا کہ ہاوا قضا ہو ملم یرد قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو۔ اور اس کی گردن مار دی، اس کی گردن مار دی، کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد شور مچا اور یہ کہا کہ صاحب انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے، یا یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اب یہ سلسلہ یہ تردد قائم ہی تھا، کتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی اور فرمایا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کسک محسوس کرے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کا خوبہ کیا دیا جائے گا اور اس کا قصاص کیا دیا جائے گا۔ تو یہ حیثیت قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملنی ہے مل سکتی ہے۔ آپ کے ذریعے سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو احکامات دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی جو کتاب ہمیں دی ہے، اور اس کتاب کے جو معانی اور جو مطالب آپ نے بیان کیے ہیں، اور ان بیانات کو محدثین نے کتب حدیث کے اندر قلم بند کر لیا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم پکڑ لیں تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے. اگر ان دونوں کو ہم بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سجا کے طاقوں میں رکھ دیا کریں اور ایسے ہی محض تلاوت کر لیا کریں لیکن عمل سے اور اس کے ماننے سے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے کوئی تعلق نہ ہو, تو ایسی صورت میں ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بنیاد پر عزت دے دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ان احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں دیا ہے. ان احکامات کو طاق پر سجا کر کے رکھنے پر یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے. اب ہماری مشکل جو اس پوری امت کے اندر اس وقت چھائی ہوئی ہے, تقریباً پوری امت کے اندر چھائی, وہ مشکل کیا ہے کہ لوگوں نے ہم کو قرآن سے اور حدیث سے, یعنی اللہ کی بات سے اور اللہ کے رسول کی بات سے بالکل کاٹ کر رکھ دیا ہے. یہ صاف بات ہے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے محسوس کر لیجیے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ جو داعی اسلام کے نام سے اٹھے ہیں, آپ ان کی کتابیں پڑھ لیجیے تو شروع سے آخر تک آپ کو اس میں فلسفہ نظر آئے گا, رومانیت نظر آئے گی اور بڑا زور بیان نظر آئے گا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بہت تھوڑے سے نظر آئیں گے, بہت تھوڑی سی چیز نظر آئے گی. اتنی چھوٹی سی آپ کتاب پڑھیں گے تو شاید دو چار آیت آپ کو مل جائے, دو چار حدیثیں مل جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ نہیں نازل کیا ہے, یہ رومانیت نہیں نازل کی ہے, یہ بکواس نہیں نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اور کتاب کی تفصیل سنت کی شکل میں دی ہے. ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وفات پانے کے قریب تھے, انسان جب اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا, اب اس دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اس کے نقطۂ نظر سے اس کے بعد والوں کے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے, سب سے زیادہ اہم بات اس کی وہ وصیت کرتا ہے. جب وفات کا وقت قریب ہو تو انسان اپنے نقطۂ نظر سے جو سب سے اہم بات ہے اس کی وصیت اپنے بعد والوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو, گھر کے قریبی لوگوں کو کر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کن کو چھوڑ کر جا رہے تھے؟ امت کو چھوڑ کر جا رہے تھے. جب دنیا سے آپ کی رخصت کا وقت قریب ہوا ہے تو آپ نے جو باتیں ہیں کہی ہیں اور جن باتوں کی وصیت کی ہے ان میں سے ایک وصیت ایسی تھی جس کے متعلق آپ نے فرما دیا کہ اس پر اگر تم عمل کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ترکتکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما, میں تمہارے اندر دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ وصیت ہے, آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تذلوا ما تمسکتم بهما, جب ان دو باتوں کو تم پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے, بھٹک نہیں سکتے ہو جب تک ان دو باتوں کو پکڑے رہو. اور چیزیں کیا تھیں؟ کتاب اللہ اور سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, یہ چیزیں جب تک پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اس امت نے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھا تب تک اس کے اندر گمراہی نے جڑ نہیں پکڑا. اختلافات ہو گئے, جھگڑے ہو گئے, لڑائیاں ہو گئی, ایک دوسرے نے ایک نے دوسرے کو قتل کیا, یہاں تک نوبت پہنچی, لیکن گمراہی نے جگہ نہیں پائی تھی. گمراہی نے جگہ اس وقت پائی جب لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری بنیاد پر اسلامی فلسفے گڑھنے شروع کیے اور اپنے اپنے خیالات کو اور اپنے اپنے افکار کو اسلام کے ساتھ جوڑنے اور چپکانے کی کوشش کی. اس وقت سے گمراہیاں شروع ہوئیں, فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے, طبقے پیدا ہونا شروع ہوئے اور اس طریقے سے فتنے اٹھے کہ جیسے سمندر موج مارتا ہے اس طریقے سے فتنوں نے موج مارنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی اس امت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہی نسخہ بتایا تھا کہ کتاب اور سنت کو پکڑے رہو. آپ نے حدیث میں پیشین گوئی کی تھی, فرمایا تھا کہ یہود یہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, میری امت یہ نصارا یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور 73 فرقوں میں سے آپ نے فرمایا کہ کلھا فی النار الا واحد ہے, سب جہنم میں جائیں گے, صرف ایک طبقہ اور ایک جماعت ہے جو کہ جہنم میں نہیں جائے گی. 70 میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ آپ شاید اس حدیث کو بہت سارے علماء کی زبانی سنتے ہوں اور بہت سارے فرقوں کے علماء اس کو سناتے ہیں اور سنانے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم جس طریقے پر ہیں وہ اس طریقے والے جنت میں جائیں گے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پردے میں نہیں رکھا کہ 73 فرقے ہو کر کے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو جنت میں ایک جانے والا کون ہوگا، اس کو آپ نے پردے میں نہیں رکھا۔ اس لیے کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے فوراً یہ سوال کیا کہ یہ فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا۔ رسول اللہ، اللہ رسول، یہ فرقہ جو جنت میں جائے گا یہ کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ماں آنا آلے ہے وہ اصحابی، جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہے جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کا جو طریقہ تھا وہ سارے صحابہ کے نزدیک واضح تھا اور ہمارے نزدیک بھی واضح ہے کہ آپ جو کچھ لے کر کے آئے وہ یا تو قرآن مجید کی شکل میں ہے یا قرآن مجید کا جو بیان اور اس کی تفصیل ہے یعنی احادیث اس کی شکل میں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ لے کر کے آئے تھے اور یہی دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے۔ اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر بلا چونو چرا چلتے رہو، اگر اس کے خلاف کہیں سے کوئی بات آ جائے اور لاعلمی کی بنا پر اس پر تم نے عمل بھی کر لیا تو جیسے ہی علم ہو فوراً اس کو چھوڑ کر کے جو آپ کا ارشاد ہے اس پر عمل کرو۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ہے ایک جگہ ایک واقعہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں جس کا معاملہ تھا اس نے لوگوں سے فتویٰ پوچھا، مسائل پوچھے، وہ مدینے میں نہیں موجود تھا کہیں دور موجود تھا، مسائل پوچھے، لوگوں نے اس کو مسئلہ بتایا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس شخص کی بیوی سے اس کے مزدور نے بدکاری کی۔ اب اس نے پوچھا کیا ہونا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جس نے بدکاری کی ہے یہ کو ایک لوندی دے اور 100 بکری دے۔ چنانچہ اس لڑکے نے یا اس کے باپ نے اس کو ایک لونڈی دی اور 100 بکری دی۔ اس کے بعد پھر پتا چلا کہ نہیں، مسئلہ ایسے نہیں ہے، مسئلہ تو کچھ اور ہے۔ تو پھر یہ دونوں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے معاملہ پیش کیا اور حضرت ایسی ایسی بات ہوئی اور لوگوں نے اس طرح سے مسئلہ بتایا اور اس طرح مسئلہ بتانے کے مطابق میں نے اس کو ایک لونڈی دے دی اور 100 بکری دے دی۔ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے کہ آخر یہ مسئلہ کیسے حل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ تم نے جو لونڈی دی ہے واپس لو، جو بکری دی ہے واپس لو، تمہارا بیٹا جو شادی شدہ نہیں تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک صحابی سے کہا کہ اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے پوچھو، اگر وہ اقرار کرے تو اس کو پتھر مار کے ختم کر دو۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، اس نے پوچھا، اس عورت نے اقرار کیا اور پتھر مار کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو شریعت کے سے ہٹ کر کے اس کو مسئلہ بتایا گیا، اس مسئلے پر اس نے عمل بھی کر لیا، لیکن جیسے ہی اللہ اس کے رسول کی بات کا اور ان کے حکم کا علم ہوا فوراً اس معاملے کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی تابعداری اختیار کی اور ان کے حکم کے مطابق ان کے فیصلے کے مطابق عمل کیا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، کسی بھی معاملے میں ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ آخری حجت ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے سامنے جو مشکل ہے اور جس نے ہم کو اس بے عزتی میں ڈال رکھا ہے، اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات میں نے سنی بہت سارے لوگوں سے، ایک آدمی سے نہیں، کہ صاحب ہمارا مولوی جو ہے تو ہم سے کہتا کہ تم قرآن مت سمجھو، قرآن کو تبرک کے لیے پڑھ لو لیکن سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بڑی گستاخی کی بات ہوگی کہ تم ایک معمولی انسان ہو کر کے اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کرو اور اللہ کے رسول کا کلام سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے، بس تو تبرک کے لیے پڑھ لو، باقی جو کچھ سیکھنا ہے وہ آ کر کے بعد کے لوگوں کی کتابوں سے سیکھو۔ اب یہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مسلمان کی بات چھوڑ دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن کیوں نہیں، قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے ہیں، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن وہ آدمی نہیں سمجھے گا اور قرآن پر وہ آدمی غور نہیں کرے گا جس کے دل پر تالا لگ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ڈانٹ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو، کیا دل پر تالا لگ گیا کہ غور نہیں کرتے؟ اور یہاں مولوی حضرات، عام لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، جو دین کے ٹھیکے دار ہیں وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ صاحب قرآن مت سمجھو، یعنی دل پر تالا لگا کے بیٹھ جاؤ، یہی بات ہوا ہے، دل پر تالا لگا کے بیٹھ جاؤ۔ اب قرآن کو ہم اس طریقے سے تبرک بنا دیں اور سمجھنے کے تعلق سے اس کو بالکل الگ کر دیں، تو اس کے بعد اللہ سے تو ہم کٹ گئے، اللہ کی بات سے تو ہم کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف کتاب تلاوت بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ پہلی آیت آپ پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تقویٰ والوں کو ہدایت دیتی ہے، ان کو راستہ بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا ہے، راستہ بتانے والی کتاب بنایا ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب بنایا ہے، صرف تلاوت کی جانے والی کتاب نہیں بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو کیا فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، پہلا کام اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے پاک و صاف کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدے میں، لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کے جذبات میں، لوگوں کے توہمات میں، اور لوگوں کے کردار میں، لوگوں کے عمل میں، لوگوں کے معاملات میں، جس چیز میں بھی گندگی ہے، جس چیز میں بھی خرابی ہے، اس گندگی اور خرابی سے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کو اور اس میں جو بھری ہوئی حکمت ہے اس کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا صرف یہ مقصد نہیں بیان کیا گیا ہے کہ اسے تلاوت کر کے طاق پر سجا دیا جائے، بلکہ اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس کو تلاوت کیجئے اور اس کو سمجھیے، اور اس میں جو باتیں ہیں ان باتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس طریقے سے زندگی کے جس جس پہلو میں جہاں جہاں گندگی اور خرابی پائی جاتی ہے، ان گندگیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو صاف کیجئے، اور قرآن مجید میں جو حکمت کی باتیں اور علم کی باتیں ہیں اس علم و حکمت سے اپنے آپ کو سجا لیجئے۔ اس مقصد کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا اور اس کو ہم نے پہنچا کہاں دیا؟ تو یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کر دے، کل امتیت خلون الجنت اللہ من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اب بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اسی لیے صحابہ کرام نے پوچھا قیل ومن ابا، کہ وہ آدمی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بندہ خود ہی انکار کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ سو گئے تھے تو فرشتے آئے، یا تین فرشتے آئے، ایک نے کہا کہ ذرا ان کے لیے ایک مسئلہ بیان کرو، دوسرے نے کہا کہ مسئلہ کیا بیان کریں، یہ تو سو رہے ہیں، جب سو رہے ہیں تو بیان کرنے کیا فائدہ۔ پھر پہلے نے کہا کہ ٹھیک ہے سو رہے ہیں، مگر ان کی آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، اس لیے بیان کرو۔ تو اس کے بعد مثل بیان کی گئی، مثل یہ بیان کی گئی کہ ایک سردار ہے، ایک بہت بڑا رئیس ہے، اس رئیس نے ایک بڑا ہی نادر قسم کا محل بنوایا، بڑا خوبصورت مرصع سجا ہوا عمدہ قسم کا محل بنوایا، اور اس محل میں بہت ہی شاندار دسترخوان لگایا، اور دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں چن دیں، اور طرح طرح کی نعمتیں چننے کے بعد اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ پورے شہر میں جہاں جو بھی ملے سب کہو کہ وہ آئیں اور آ کر کے دسترخوان سے لطف اندوز ہوں، جو ملے سب کو بلا لاؤ. اب یہ گیا اور جا کر کے بلا رہا ہے، جو بھی ملتا ہے سب کو دعوت دے رہا ہے. اب کچھ لوگ آئے، جو آئے انہوں نے تو محل کا لطف پایا، دسترخوان کا لطف پایا، مزہ پایا اور دسترخوان کا لطف اٹھایا. اس کے علاوہ وہ جو سردار تھا اس کی رضامندی بھی حاصل ہوئی، اور جو لوگ نہیں آئے ان ساری چیزوں سے محروم رہ گئے. یہ مثل بیان کیے فرشتے نے. تو دوسرا فرشتہ کہتا کہ اچھا تو ذرا اس مثل کا مطلب بھی بیان کر دو، اس مثل کا مطلب کیا ہوا. تو پھر اس نے دہرایا پہلے نے کہ مطلب بیان کریں، اگر یہ بیدار ہوتے تو بیان کرتے، سو رہے ہیں تو کیا بیان کریں. پھر اس نے کہا کہ نہیں، سو رہے ہیں مگر آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، اس لیے اس کا مطلب بیان کرو. تو اس کے بعد انہوں نے مطلب بیان کیا. مطلب کیا بیان کیا کہ جو سردار ہم نے کہا رئیس و سردار، یہ تو اللہ تعالی ہے، اور جو شاندار محل اس نے بنوایا ہے بے مثال قسم کا، یہ جنت ہے، اور جو اس نے دسترخوان چنا ہے وہ جنت کی تمام نعمتیں ہیں، عمدہ قسم کی، بہترین قسم کی، یہ ساری نعمتیں ہیں. اور اس کے بعد لوگوں کو بلانے کے لیے جو بھیجا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، وہ محروم رہ جائے گا، نہ جنت میں آ سکے گا، نہ اس کی نعمتیں پا سکے گا، نہ جنت کے مالک کی رضامندی پا سکے گا. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے مثال بیان کی گئی فرشتوں کے ذریعے سے. تو آپ کا یہ معاملہ ہماری زندگی کے اندر کس حد تک نافذ ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے اپنی زندگی الف سے لے کر کے یہ تک گزارنے کے لیے جو کچھ طریقہ اختیار کیا ہے وہ سراسر ہماری اپنی مرضی کا طریقہ ہے. اللہ نے کیا طریقہ بتایا، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کو ہم کرتے رہتے ہیں، جو تجارت آئی وہ تجارت کر لی، چاہے حلال کی تجارت ہو چاہے حرام کی تجارت ہو، اور پھر جس گراہک کے ساتھ جیسا معاملہ چاہا ویسے کر لیا، دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، فریب کاری کر دی، جو چاہا کر لیا، بس یہ کہ جس میں ہمارا نفع ہو وہ کام ہم کرتے جائیں. تو یہاں سے لے کر کے عبادات تک کے معاملے میں ہم ہر طرح سے آزاد ہو گئے. سماج میں دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں دین کا، تو ان کی دیکھا دیکھی تھوڑا سا کام ہم نے بھی کر لیا، تھوڑا سا معمولی سا کام، اور زیادہ حصوں میں مخالفت کی. تو اب اس طرح کے معاملے کے ساتھ ساتھ ہم کہاں تک کامیاب ہو سکیں گے اس کا اندازہ ہمیں کر لینا چاہیے. اگر ہم دین کے 100% احکام میں سے 1%، 2% انجام دیں، باقی 98-99% کو ہم چھوڑ کر کے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کے لیے جو چیز مقرر کی تھی اسی کو ہم نے اپنی زندگی سے باہر کر دیا. ہمیں جو عزت ملنی چاہیے تھی اس کا 1-2% ملے گا، باقی 98-99% تو ہم سے غائب ہو جائے گا. لہذا یہ ہمارا حال ہے، اور جب تک ہم اپنی موجودہ صورت پر مطمئن رہیں گے یہی موجودہ حالت بھی قائم رہے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی کیفیت کو نہ بدل لیں. یعنی ہمارے اوپر اللہ نے اگر ذلت طاری کی ہے تو ایسے بیٹھے بٹھائے وہ عزت میں نہیں تبدیل کر دے گا. جن اسباب سے ذلت طاری کی ہے جب ان اسباب کو ہم چھوڑیں گے، اور عزت کے جو اسباب اس نے مقرر کیے ہیں ان کو جب ہم پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ذلت کی اس حالت کو بدل کر کے عزت کی حالت لے آئے گا. اور اگر ہم اسی حالت پر قائم رہے تو اس کے نتیجے میں جو ذلت طاری ہے وہ بھی ایسی قائم رہے گی. اس سلسلے میں نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر عبادتوں کے ساتھ مسلمانوں کے اپنے تعلقات اور معاملات، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک معاملہ اور بھی ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جس سے ہم بہت حد تک غافل ہیں، اور وہ معاملہ ہے جہاد کا. حدیث میں فرمایا گیا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث بھی نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، جو آدمی مر جائے اور غزوہ نہ کرے اور غزوے کی آرزو و تمنا بھی نہ کی تو نفاق کے شعبے پر مرا. اب ذرا ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک اس کی آرزو رکھتے ہیں. جہاد جو ہے ایک بڑا تفصیلی اور بڑا طویل عمل ہے. ایک آدمی اگر میدان جہاد میں نکل کر کے نہیں، اگر میدان جہاد میں نکل کر کے کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی لمبی تنظیم چاہیے، آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. اس کو پہنچانے والے، رسد دینے والے، ہتھیار دینے والے، اس کے بعد بچوں کو پالنے والے اور اس کے مستقبل کی حفاظت کرنے والے، ان سارے لوگوں کی مستعدی کے بعد ہی ایک آدمی میدان جنگ میں جا سکتا ہے. اور اس کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے پیچھے جتنی امداد اور جتنے تعاون اور جتنے، چاہے وہ تعاون پیسے کی صورت میں ہو چاہے عمل کی صورت میں ہو، ان چیزوں کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں جو لوگ قائم ہو کر کے وہ کام کریں، وہ سب کے سب اس جہاد میں شریک ہیں. اور اس جہاد کی برکت ایسی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ابھی روس تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ روس کو کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے. لیکن افغان میں لوگ قائم، افغانستان میں لوگ کھڑے ہوئے بھوکے ننگے نہتھے، شروع شروع میں جو جنگ شروع کی ہے تو لاٹھیوں اور کلہاڑیوں اور توڑے دار بندوقوں سے شروع کی ہے، اس چیز سے انہوں نے جہاد شروع کیا. مگر جب وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کا نام لے کر کے اٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ چند برس کے اندر بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی طاقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے. چنانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور آج وہ سکڑ کر کے چھوٹا سا رہ گیا ہے. اس کے اندر جتنی ریاستیں تھیں مسلم، سب کی سب آزاد ہو گئی ہیں، جب کوئی دنیا کا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ جہاد کی ایک برکت ہے. اب اس کے بعد جو کچھ جہالت ہو رہی ہے، اس جہالت کا نتیجہ بھی اسی قسم کا لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، بوسنیا کی. بوسنیا کے مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ بالکل پراگند ہے، نام کے مسلمان تھے اور کچھ پتا نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے احکامات کیا ہیں. کھلے طور پر سور کھاتے تھے، شراب پیتے تھے. جب گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور چند مجاہدین وہاں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو سکھلانا اور بتلانا چاہا اور اسلام کی دعوت دینی چاہیے، تو ان سے کہا کہ بھائی شراب مت پیو، یہ اسلام میں حرام ہے. کہنے لگے کہ صاحب، دو وقت کی روٹی تو آپ ہم سے چھین لیجئے، مگر شراب سے مت روکیے. شراب کے اتنے رسیا تھے کہ شراب سے مت روکیے، دو وقت کی روٹی چھین لیجئے. لیکن کوشش ہوئی، تھوڑی سی کوشش کے بعد یہ لوگ درست ہونا شروع ہوئے. پوچھا، کہا گیا ان سے کہ نماز پڑھو. کہا ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں؟ انہیں بھیجنے والوں کی نماز کیسے پڑھیں؟ لوگوں نے نماز پڑھ کے بتائی. عورتیں آئیں، ان سے کہا کہ پردہ کرو. پوچھا پردہ کیا ہوتا ہے اور کیسے پردہ کیا جاتا ہے؟ ان مجاہدین نے چادروں سے اپنے چہرے ڈھانک کے بتائے کہ اس طریقے سے پردہ کیا تھا. کہا کہ اچھا کپڑے لاؤ، ہم پردہ کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک طرف دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. دوسری طرف دنیا کی چوتھی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی، صرف جو مسلمانوں کے خلاف اٹھے تھے ان کو دنیا کی دوسری چوتھی سب سے بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا تھا، اور ان کے مقابل میں جو مسلمان تھے ان کو سرے سے کوئی طاقت ہی نہیں مانا جاتا تھا. دوسری، تیسری، دسویں، بیسویں تو چھوڑ دیجئے، سرے سے ان کو طاقت تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے، نہتے تھے. لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے. پھر کس انداز سے کام ہوا ہے، ایک خبر میں نے پڑھی اور پھر مجاہدین سے اس خبر کی جب تصدیق ہوئی تو بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. سروں کے مورچے، سات مورچے ایسے تھے زمین دوز، زمین کے اندر وہ مورچے بنے ہوئے ہیں اور مشین سے فٹ کیے ہوئے ہیں، جب جہاں بٹن دبایا زمین سے اوپر آئے، دھڑ دھڑ گولی ماری اور پھر کھڑتے نیچے چلے گئے. اب جتنے گولے آتے رہے سب خالی جائیں گے. مجاہدین پہنچے، ان کی تعداد مشکل سے 40-50 تھی. انہوں نے جائزہ لیا، اندازہ کیا کہ یہ صورتحال ہے. کہا اچھا ٹھیک، مورچے اپنے بنائے، بیٹھ گئے مورچے میں. اس کے بعد دو چار گولے پھینک دیے ایسے ہی. جیسے گولے پھینکے، جھٹ سے زمین سے یہ سات مورچے زمین کے اندر سے برامد ہوئے. جیسے ہی برامد ہوئے، فوراً انہوں نے گولی ماری، چھ مورچے وہیں تباہ ہو گئے، صرف ایک مورچہ نیچے بھاگنے میں کامیاب ہوا. اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے براڈ کاسٹنگ سروس نے نشر کیا، بی بی سی لندن نے، کہ صاحب 5,000 مجاہدین نے یہاں پر حملہ کیا ہے. 5,000 مجاہدین نے، تعداد کتنی تھی؟ 50 تھی. 50 مجاہدین کا یہ روک پڑا کہ 5000 مجاہدین نے حملہ کیا ہے. اور آپ کے سامنے جو خبریں آتی رہی ہیں چاہے عالم اسلام سے آتی رہی ہوں چاہے عالم کفر سے آتی رہی ہوں، مگر اس میں جو کچھ آپ کو بتایا اور دکھایا گیا ہے وہ صرف یہ کہ صاحب مسلمان مارے اور کچلے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. حقائق کیا تھے؟ تھوڑے سے مجاہدین تھے، ان کے مناظر بھی ہم نے دیکھے، تھوڑے سے مجاہدین تھے. ایک سال میں 52,000 صرف فوجیوں کو مارا ہے، صرف ایک سال میں 52,000 صرف فوجیوں کو مارا ہے. ان کے جو اسلحے انہوں نے قبضے میں کیے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی مدت تک جنگ کے لیے کافی تھے. ایک حملے میں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی، مختصر سا حملہ، اس میں ان کو اتنا گولہ بارود اور اتنا کھانے کا ذخیرہ ہاتھ آیا جو سال بھر سے زیادہ ان کے کام آ سکتا تھا. یہ سارا کام ہوتا رہا، بڑی امید پر یورپ کے لوگ بیٹھے رہے کہ مسلمانوں کو یہ لوگ کچل کر ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کا نام لینے والے تھوڑے سے مجاہد یہ لڑتے رہے. ایک ایسی چوٹی اور ایسی پہاڑی جس کے بارے میں امریکہ سے لے کر کے یورپ تک سب کو یقین تھا کہ صدی بھر بھی مسلمان اگر محنت کریں گے تو اس کو سر نہیں کر سکتے، اگر صدی بھر بھی مسلمان محنت کریں گے تو اس چوٹی کو سر نہیں کر سکتے ہیں. اس چوٹی کا حشر کیا ہوا؟ ایک مجاہد آیا تھا، خود اس نے تفصیل سے سارا واقعہ بیان کیا جو اس جنگ میں شریک تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اس پر حملہ کرنا چاہیے. صدر بھی آیا، اس نے کہا بھی صاحب اس پہاڑ کی چوٹی کو آپ لوگ سر کیجئے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے گاؤں جو ہیں وہ ان کے ہولڈ میں ہیں، اور بہت سے شہر جو ہیں بڑے بڑے شہر 2-3 یہ ان کے گھیرے میں ہیں، اور ہم کسی صورت سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. لہٰذا اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کی آپ کوشش کیجئے، اور ہم 2 بریگیڈ فوج آپ کو دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ فوج دے دیجئے، لیکن کمان ہمارے ہاتھ میں رہے گی اور ہم اپنی تدبیر کے مطابق کام کریں. کہا ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں ویسے کریں، فوج ہم بھیج دیتے ہیں. چنانچہ فوج آ گئی، تھوڑے سے مجاہدین تھے. منصوبہ بنایا انہوں نے، فلاں دن صبح 6 بجے، ٹھیک صبح 6 بجے حملہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ 6:45 اس زور و شور کی آندھی آئی اور طوفان آیا اور بارش شروع ہوئی کہ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اب کیا کریں. دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، یہ صورت تھی. کہا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. چنانچہ مشورے ہونے لگے کہ کیا کیا جائے، حملہ ملتوی کر دیا جائے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں. پھر کسی نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری مدد ہو، لہذا کیا ہم اس کو جانے دیں. بس سب کو اطمینان ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اپنا حملہ اپنے مقرر منصوبے کے مطابق مقرر وقت پر کرنا چاہیے. چنانچہ 6 بجا اور مجاہدین نے فوراً نعرہ تکبیر کے ساتھ پیش قدمی کی. وہ کہتا کہ جس چوٹی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کو یقین تھا کہ صدی بھر میں مسلمان فتح نہیں کر سکتے ہیں، اس چوٹی کو صرف 4 منٹ میں سر کیا ہے. 5 منٹ نہیں لگے تھے، کہتا کہ 5 منٹ نہیں لگے تھے، 4 منٹ میں اس کو سر کیا ہے. اور اس کے بعد جو کھدیڑنا شروع کیا ہے سربوں کو، تو تھوڑی دیر کے اندر اندر 700 افراد کو مار گرایا اور 250 کے قریب کے لوگوں کو گرفتار کر لیا. باقی ادھر ادھر بھاگ کر کے ایسا منتشر ہوئے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. پھر کیا کیا انہوں نے، وہاں سے فون کر کے شیخ صالح الحسینی سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ یہ لوگ ہماری قید میں ہیں اور ہم ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، چھری سے ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ جنگی مجرم تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑے ظلم اور بڑی زیادتیاں کی ہیں، لہذا ہم ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے ذبح کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے فوٹو لیا تھا، فوٹو مجھ کو دکھلایا، باقاعدے سب کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں رسی سے، اور اس میں سے ایک ایک کو کھول کے لاتے ہیں اور سب کے سامنے اس کو پٹک کر کے ذبح کرتے ہیں چھری سے. دیکھو اپنی بربریت کا منظر اور اس کا نتیجہ دیکھو، چھری سے ذبح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں ایک عورت آئی اور کہا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ آ کر کے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا اور اس کے بعد مجھ کو چاقو دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو. میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. تو اس کے بعد ان لوگوں نے خود اس بچے کو ذبح کیا اور اس کا خون گلاس میں لے کر کے کہا کہ اس کو پیو، اور جب میں نے پینے سے انکار کیا تو میری بے حرمتی کی، تو کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتی ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھ لو یہ قیدی جو بدھے پڑے ہوئے ہیں اس میں دیکھ لو کون آدمی تھا. اسے نظر دوڑائی, دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ شخص تھا. ایک آدمی کو بتایا کہ یہ شخص تھا, اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی. جنہوں نے اس کو کھول کر کے اس کو لائے اور لا کر کے بات کو اس عورت کے حوالے کر دیا. اس عورت نے خود اپنے ہاتھ سے چھرا لے کر کے اس کو ذبح کیا. اور اس طریقے سے ویشف صدور قوم مومنین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم لڑو, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, ان سے لڑو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو سزا دے گا. ویخزیہم, ان کو رسوا کرے گا. ویشف صدور قوم مومنین, اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا دے گا. تو یہ جہاد جو ہے یہ اصل میں اسلام کے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی چوٹی ہے, اسلام کے بلندی کی چوٹی ہے. اس جہاد کو مسلمان پکڑ لے, ساری دنیا اس کے سامنے مسخر ہوگی اور دنیا کے سارے اسباب و سامان وہ اس کے ہاتھ آئیں گے, اور اس کو عزت بھی ملے گی, مرتبہ بھی ملے گا, اور اللہ تعالیٰ کا دین بھی سربلند ہوگا. تو بہرحال ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایمان رکھا ہے, اس کی حرارت ہمارے اندر ہونی چاہیے, اور اس کی حرارت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں, اور جہاں پر ہیں وہاں پر رہتے ہوئے اس کے دین کی مدد کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جو لوگ جس میدان, جو لوگ جہاں بھی کسی میدان جہاد میں کام کر رہے ہیں, ان کا تعاون کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح و نصرت دے, اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی اصلاح کرے. یہ چند مختصر باتیں ہیں یا چند جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, اور ظاہر بات ہے کہ ایک مجلس میں ساری باتیں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں, لیکن بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہم اپنے آپ کو اگر معزز رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حوالے کریں, اللہ کے رسول کے حوالے کریں, اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے خود اپنی ذات سے جو عمل ہو سکتا ہے وہ کریں, اور دوسرے لوگ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل میں تعاون کریں. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق دے اور اسی راستے پر چلائے, اور اسی راستے پر ہماری زندگی بھی گزرے اور ہماری موت بھی آئے. اللہ تعالی نے فرمایا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, تم کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہماری عبادت اور ہماری قربانی اور ہماری زندگی اور ہماری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو, اس کی رضا کے لیے ہو, اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہو, اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لذت ما یشفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
دار الاندلس,
دین کو پیش کریں یا جہاد کریں؟
دین اور جہاد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ اور آگے پیچھے نہیں ہیں. جنگ احد میں حضرت عسیرم, یہ صحابی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, تھے انصار میں سے لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. احد کے روز لوگ میدان جنگ میں تھے کہ اچانک یہ پہنچ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آ گئے, تو کہا کہ میں صاحب اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور ایمان لا کر کے یہاں پر حاضر ہوا. نبی کریم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی اور میدان جنگ میں فوراً لڑائی شروع کر دی اور شہید بھی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا, یعنی کلمہ پڑھا اور سیدھے جہاد میں شریک ہو گئے, کلمہ پڑھتے ہی, اور وہیں شہید بھی ہو گئے اور جنت میں بھی چلے گئے. ابھی نماز کا وقت بھی نہیں آیا تھا کہ ایک نماز ہی پڑھیں, تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں داخل ہو گئے. تو اب اسلام پورا ہو چکا ہے, اس میں آگے پیچھے کا کوئی سوال نہیں ہے. جس وقت جو حالات درپیش ہوں اس پر عمل کرنا ہے.
کیا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے؟ کیا ہندوستان میں جہاد کا وقت آ گیا ہے یا نہیں؟
بھائی جہاد کا وقت 1400 برس سے قائم ہے, آج آ جانے کا مسئلہ نہیں ہے. 1400 برس سے جہاد کا سلسلہ قائم ہے اور اس کا وقت موجود ہے. اس کے لیے جو نظم ہے, ضبط ہے, تیاری ہے, وہ کرنی چاہیے. اور اگر آدمی براہ راست جہاد نہیں کر سکتا ہے تو اس کی تیاری کرے. یعنی کون سا عذر باقی رہ گیا ہے اب, یا کون سا ظلم باقی رہ گیا جس کے بعد جہاد کا وقت آئے گا؟
جنگی قیدیوں کو ذبح کرنا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, یا اسلام میں قیدیوں کو ذبح کرنا جائز ہے؟
جو لوگ جنگی مجرم ہوں ان کی گردن ماری جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط تھا, اس کو پکڑ کر کے لایا گیا اور مدینے کے راستے میں اس کو قتل کیا گیا. ایک اور تھا اس کو بھی مدینے کے راستے میں قتل کیا گیا. تو وہ قیدی جو محض قیدی نہ ہوں جنگی مجرم ہوں ایسے لوگوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور قرآن مجید نے تو بہت صاف طریقے سے کہا گیا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب کفار سے تمہارا ٹکرا ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے. جب اس سے فارغ ہو جاؤ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ, جب اچھی طریقے سے کچل لو تو اس کے بعد جکڑ کر کے ان کو قید کرو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, اس کے بعد چاہے احسان کرو چاہے فدیہ دے دو. تو مارنا یا قتل کرنا یا احسان کرنا یا فدیہ لے کر چھوڑنا, یہ ساری صورتیں اسلام نے جائز قرار دی ہیں. حالات کے مطابق جو صورت زیادہ مناسب ہو وہ اختیار کی جا سکتی ہے. ہاں, بنو قریظہ میں یہود گرفتار ہوئے تھے, تقریباً 400 سے لے کر کے 600 یا 700 تک تعداد بتائی جاتی ہے. سب کو قتل کر دیا گیا, بالکل شرمگاہ کھول کر کے دیکھا گیا بچوں کی, جس کے بال اگ آئے تھے اس کی گردن مار دی گئی, جس کے بال نہیں اگے تھے یعنی نابالغ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا, باقی سب کی گردن مار دی گئی.